أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ کے فضل و کرم سے 14 پارے مکمل ہو چکے ہیں اور ہم 15ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں، یعنی تقریباً قرآن مجید کا یہ بالکل وسط ہے. یہ دو سورتیں، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف، قرآن مجید کے بالکل وسط میں ہیں اور بہت ہی جامع سورتیں ہیں. ایک اعتبار سے کلائمیکس ہے. خاص طور پر سورہ کہف دجالی فتنے کے حوالے سے اس کی ایک تاثیر ہے جو احادیث میں بیان ہوئی ہے، اور آج کل کے اعتبار سے ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے. انشاءاللہ اس کا مطالعہ تو ہم کل کریں گے، لیکن حکمت ربانی کا یہ بہت بڑا ایک اہم مظہر ہے یہ دونوں سورتیں، اپنے مضامین کے اعتبار سے اور اپنی جامعیت کے اعتبار سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام. پاک ہے وہ ذات، وہ اللہ کے جو لے گیا اپنے بندوں کو راتوں رات مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف، مسجد اقصی تک، وہ دور کی مسجد. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، جس کے ماحول کو ہم نے بہت بابرکت بنایا ہے تاکہ ہم انہیں مشاہدہ کرائیں اپنے رسول کو، اپنی قدرت کی نشانیاں، بہت سی آیات، بہت سے اہم معاملات کا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر معراج تھا اس کے پہلے حصے کی طرف یہاں پر اشارہ ہے، اور سفر معراج میں جو مشاہدات ہوئے، اگرچہ ہر نبی اور رسول کو کچھ نہ کچھ مشاہدات خصوصی کرائے جاتے ہیں، لیکن یہ مشاہدات اپنی نوعیت کے اعتبار سے سب پر بھاری تھے. اور یہ بھی گویا اس کا ضربہ سلام ہے، کلائمکس ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدات کرائے گئے. چنانچہ اس میں پہلا حصہ جو ہے وہ بیت اللہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے، اور وہاں کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کے ماحول کو ہم نے بہت بابرکت بنایا ہے. اس سفر کے اندر مقصد یہ تھا جو نظر آ رہا ہے کہ سابقہ امت، وہ یہود اور نصارہ، آسمانی مذاہب میں ظاہر ہے کہ یہی ہمارے پاس اس وقت روح عرضی کے اوپر یہی دو ہیں، یہود اور نصارہ، باقی مسلمان ہیں. یہ دونوں جو ہیں ان کا قبلہ وہ بیت المقدس ہے، اور یہی دو بڑے گھر ہیں جو تعمیر ہوئے ہیں توحید کے لیے، بیت اللہ اور بیت المقدس. تو بیت اللہ کی تولیت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے حصے میں آنی ہی تھی، لیکن یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ بیت المقدس کی تولیت جو ہے وہ بھی مسلمانوں کو ملنے والی، اور اب روح عرضی کے لیے دین ایک ہی ہے، دو نہیں ہے، وہ ایک ہی دین ہے، وہ اسلام، اور رسول بھی ایک ہی ہے، ابو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہ روایات میں آتا ہے کہ وہاں پر آپ نے تمام انبیاء کی جماعت کرائی ہے، آپ کے ابتدا میں سب نے نماز پڑھی. یہ بھی ایک سمبل تھا اس بات کا کہ آپ کو سب کا امام بنایا گیا، تمام نبیوں اور رسولوں کا. وہاں سے آپ کا اگلا سفر شروع ہوا. چنانچہ روحانی طور پر تو اسی وقت تولیت مسلمانوں کو مل گئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جماعت کرائی، لیکن عملاً یہ تولیت ملی پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، جب یروشلم فتح ہوا، پھر یہ ہمارے مسلمانوں ہی کے قبضے میں آیا، اور مسلمان ہی دونوں جگہ متولی تھے، اگرچہ بعد میں پھر صلیبیوں نے بیچ میں چھینا بھی ہم سے ایک موقع پر، پھر وہ سلطان صلاح الدین ایوبی، مجاہد اعظم، مجاہد عظیم، ان کی واپس انہوں نے دلوایا مسلمانوں کو جہاد کے ذریعے، اور پھر وہ دوبارہ ہم سے اب چھن گیا ہے صاحب، آپ کو یاد ہونا چاہیے، شاید ہم یاد نہ ہو. اور یہودیوں نے پچھلی صدی میں ہم سے چھینا ہے دوبارہ، اور اب وہ اس پر ان کا قبضہ ہے. تو یہ ہے کہ اس کی یہ ہسٹری ہے، لیکن اصل میں تو پھر وہ واپس ملنا ہے. اصل تولیت اس کی، اصل متولی مسلمان ہے وہ نہیں. اب یہ چیز جو ہے اس کا چارج نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت کو دے دیا گیا ہے. ہاں کچھ عرصے کے لیے وہ بیچ میں چھینتے ہیں اور پھر چھینا ہے، لیکن پھر الٹیمیٹلی مسلمانوں کو انشاءاللہ وہ ملے. انہ ہو السمیع البصیر، وہ بہت ہی سننے والا ہے دیکھنے والا. وہ آتینا موسی الکتاب، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تھی. علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور اسے ہم نے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا، ہدایت نامہ بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور تورات کی تعلیمات کا حاصل بھی یہ تھا کہ دیکھو میرے سوا کسی کو کارساز مت سمجھنا. توکل اور بھروسے کے لائق اگر کوئی ایک ہستی ہے تو وہ صرف اللہ ہے، کسی اور پر توکل نہیں کیا جا سکتا، کسی اور پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، کوئی اور کارساز نہیں ہے، کوئی اور مشکل کشا نہیں ہے، کوئی اور حاجت روا نہیں. یہ ہے جسٹ آسمانی کتابوں کی جو ہدایت ہے، یہی تعلیم تورات کی تھی. ذریت من حملنا مع نوح، اور یہ بنی اسرائیل کون تھے؟ وہ تم اولاد ہو ان کی کہ جن کو ہم نے سوار کیا تھا کشتی میں نوح کے ساتھ. انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ نوح جو ہیں وہ ہمارے بندے تھے، بہت ہی شکر کرنے والے، شکر گزار بندے. وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین، اور ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں فساد مچاؤ گے دو مرتبہ، اور یہ بات ہم نے کتاب میں لکھ دی تھی ان کے لیے کہ تم خرابی کرو گے زمین میں دو بار. وَلَتَعْلُونَ عُلُوًا كَبِيرًا، اور تم بڑی سرکشی کرو گے، بے حساب حد سے زیادہ جو ہے سرکشی میں گزر جاؤ گے. یہاں پر بنی اسرائیل کی پوری تاریخ کا جو ایک خلاصہ ہے وہ اس پہلے رکوع میں آ رہا ہے سورہ بنی اسرائیل کے، اور ان کی تاریخ میں ان کے دو عروج ہیں اور دو زوال ہیں. دو مواقع ایسے آئے تھے کہ ان پر اللہ کے عذاب کا بہت شدید کوڑا برسا، بہت بڑا کوڑا، جس میں لاکھوں قتل ہوئے اور لاکھوں بے دخل کیے گئے فلسطین سے، اور دونوں مواقع پر بیت المقدس کی حرمت پامال ہوئی اور اس کو مسمار کیا گیا. یہ گویا ان کے زوال کی انتہا تھی، کلائمیکس ان کے زوال کا سمجھیے، ان کی گراوٹ. چنانچہ ان کا اشارہ کیا کہ دو مرتبہ تم زمین میں فساد مچاؤ گے، ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا کوڑا کب برستا ہے؟ جب مسلمان امت جو ہے وہ دین سے بے وفائی کرے اور زمین میں گناہوں کو اور معصیت کو اور اللہ سے بغاوت کو فروغ دے، تو پھر عذاب کا کوڑا برستا ہے. چنانچہ پھر تم پر عذاب آئے گا دو مرتبہ، یہ بات طے ہو گئی. فیضا جا آباد اولا ہما، تو جب آیا پہلے وعدے کا وقت، باسنا علیکم عباد لنا اولی باس شدید، تو ہم نے تم پر مسلط کر دیے اپنے بندے جو بڑے زور آور تھے، جنگجو تھے. فجاسو خلال الدیار، اور وہ پھیل گئے شہروں کے اندر، شہروں کے اندر پھیل گئے. ظاہر بات ہے کہ جب کوئی فتح کرتے ہیں تو فاتح قوم جس طریقے سے پھر شہروں میں گھستی ہے، اور پھر قتل عام بھی ہوتا ہے، اور پھر جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، وہ سب کچھ ہوا. یہ کب وقت آیا تھا؟ یہ تقریباً 650 قبل مسیح میں بخت نصر نے ان پر حملہ کیا تھا، اور بخت نصر جو ہے وہ عراق کا بادشاہ تھا. عراق کے اندر جو بادشاہ ہیں ان کا لقب نمرود ہے، جیسے مصر کے اندر جو بادشاہ تھے ان کا نام، ان کا لقب فرعون تھا. ہر ایک فرعون ہوتا تھا، البتہ آگے نام مختلف ہوتا تھا. تو اس وقت کا جو نمرود تھا سب سے بڑا بادشاہ، اس نے حملہ کیا تھا. بخت نصر، نبوکدنضر بھی کہا جاتا ہے انگریزی میں اسے، اس نے حملہ کیا، 600,000 کو قتل کیا، اور اس کے بعد جو ہے بقیہ 600,000 کو وہ اپنے ساتھ قیدی بنا کر لے گیا بیبیلونیا. اس وقت عراق کا نام بیبیلونیا، بابل بیبیلونیا ہوتا. 600,000 کو وہاں لے گیا، اور وہ 150 سال تک اس کی غلامی میں رہے بنی اسرائیل وہاں پر. یہ تھا عذاب کا پہلا کوڑا. ذرا غور کیجئے تو ان کا بیت المقدس جو ہے مسمار ہوا اور مسلمانوں پر بھی عذاب کا کوڑا برسا تھا, مسلمانوں کے ہاتھ سے بیت المقدس چھن گیا تھا. اب پھر کوڑا برسا ہوا ہے مسلمانوں پر, اب پھر ہمارے ہاتھ سے چھنا ہوا ہے. یہ ایک بڑی دلچسپ کمپیریزن ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کا اور ہماری تاریخ مسلمانوں کی. والد محترم ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر خصوصی طور پر فوکس کیا تھا, اس سے ان کا مضمون جو ہے پہلے میں نے حوالہ دیا کہ سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل, اس میں اس چیز کو انہوں نے کھول کر بیان کیا ہے کہ اس امت کی تاریخ اور بنی اسرائیل کی تاریخ میں بڑی مشابہت ہے. اور اس کے لیے انہوں نے اس حدیث کو بنیاد بنایا کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْمًا نَعْلِ بِالنَّعْلِ, میری امت پر بھی اسی طرح حالات آئیں گے, ویسے ہی واقعات آئیں گے جیسے کہ بنی اسرائیل پر حالات و واقعات گزرے, اور اتنی مشابہت ہوگی جیسے جوتوں کے ایک جوڑے کا ایک جوتا دوسرے سے مشابہ ہوگا. تو اس حدیث کے سامنے رکھتے ہوئے پھر انہوں نے جب جائزہ لیا تو بہت ساری چیزیں ایسی نظر آئیں کہ بہت بہت مشابہت ہے. بہرحال وہ ایک علمی دلچسپی کی چیز ہے, آپ لوگ جس کو بھی دلچسپی ہو اس کا مطالعہ ضرور کریں. تو پہلا تو یہ تھا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ, وہ گھس گئے شہروں کے اندر اور ہم نے اپنے بندے مسلط کر دیے تھے. اور بندہ مسلط کون کیا تھا؟ نمرود کا لشکر آیا تھا. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے بھی پٹائی کرتا ہے, کس کی؟ مسلمان قوم کی, جب مسلمان قوم اللہ کے دین سے بے وفائی کرے. اور اب اس وقت کا فرعون جو ہے امریکہ, اس کے ذریعے مسلمانوں کی پٹائی ہو رہی ہے. تو ایک ہی بات, وہ اصول ایک ہی ہے. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا, اور یہ وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ, اور پھر ہم نے تمہاری باری لوٹا دی ان پر. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور ہم نے تمہاری مدد کی مال سے بھی, مال و اسباب سے بھی اور بیٹوں سے بھی, یعنی دوبارہ تمہیں دنیا میں خوشحالی بھی عطا کر دی اور تمہاری نسل بھی خوب پھلی پھولی. وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا, اور ہم نے تمہیں ایک کثیر تعداد جماعت بنا دیا, بڑی نفری ہو گئی. ان احسنتم احسنتم لانفسکم, اگر تم نے بھلائی کی, حسن عمل کا مظاہرہ کیا تو یہ بھلائی کی اپنے ہی فائدے کو, نیکی کرو گے تو اس کا فائدہ تمہیں ہوگا. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا, اور اگر تم نے برائی کی ہے, اللہ کے دین سے بے وفائی کی ہے, تو اس کا وبال تم پر آنا ہی ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ, اور جب دوسرے وعدے کا وقت آیا. لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ, اب یہاں پر محذوف ہے, پھر ہمارے بندے جو ہیں وہ ہم نے تم پر مسلط کر دی اپنے, اور تاکہ وہ تمہارے ہولیے بگاڑ دیں. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ, اور تاکہ وہ داخل ہو جائیں مسجد میں جیسے کہ داخل ہوئے تھے پہلی بار, یعنی پہلی بار جب اخت نصر کا حملہ ہوا تھا تب بھی وہ مسجد میں داخل ہو کر انہوں نے بے حرمتی کی, اور اس دوسرے موقع پر بھی وہ مسجد میں داخل ہوئے, اور مسجد سے مراد مسجد حرام اقصا. چنانچہ ان دونوں مواقع پر مسجد کی بے حرمتی اس درجے میں ہوئی کہ بالکل مسمار کر کے بنیادیں بھی پھوڑ ڈالی, اس حد تک انہوں نے معاملہ کیا. اور یہ دوسرا وعدہ کب ہوا ہے؟ یہ ہوا ہے 70 عیسوی میں AD, وہ تقریباً 600-650 قبل مسیح میں تھا, اور یہ 70 عیسوی میں ہوا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب رفع آسمانی ہو گیا تھا تو اس کے بعد ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا, عذاب کا کوڑا برسا, اس لیے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے بس پڑتے تو سوری چڑھا دیا تھا, اور اللہ کے رسول کو جادوگر اور ساحر قرار دے کر اس کی مخالفت پہ پوری قوم اکٹھی ہو گئی تھی. پھر رومن جنرل ٹائٹس نے حملہ کیا اور اس نے بھی لاکھوں کو قتل کیا, بیت المقدس کو ہل چلوا دیے, اور تمام یہودیوں کو بے دخل کر دیا فلسطین سے, یروشلم سے. یہ ان کو سزا دی گئی, اور وہ تقریباً 1800 سال تک فلسطین سے بے دخل رہے ہیں, ساری دنیا میں مارے مارے پھرتے رہے ہیں در بدر. اب زیادہ تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے, یہ دوسرا موقع تھا. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا, اور تاکہ وہ تہس نہس کر ڈالے ہر اس چیز کو جس پر ان کا زور چلے. جب فاتح قوم گھستی ہے تو پھر جو کچھ کرتی ہے وہ معلوم ہے. عسى ربكم ان يرحمكم, ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے. اب یوں سمجھیے کہ 70 AD میں یہ دوسری مرتبہ یہ ان پر عذاب آیا اور بیت المقدس سے دخل کر دیے گئے یروشلم سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اس کے ٹھیک 600 برس کے بعد, اور 632 آپ کی پیدائش ہے. بہرحال 600 برس کے بعد آپ کی بعثت ہو رہی ہے, تو یہ دنیا میں بکھرے ہوئے تھے, اسی لیے 3 قبیلے ان کے مدینہ میں آ کر آباد ہوئے ہوئے تھے, آپ کو معلوم ہے. اب ان کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ عسى ربكم ان يرحمكم, ہو سکتا ہے کہ اب بھی تم پر تمہارا رب رحم فرمائے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا, لیکن اگر تم نے پھر وہی حرکتیں کی تو ہم بھی پھر وہی کریں گے, وہی سلوک تمہارے ساتھ کریں گے. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا, اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہوا ہے, انجام تمہارا پھر یہ ہوگا. اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ, اللہ کی رحمت کے مستحق کیسے بن سکتے ہو؟ اس قرآن پر ایمان لے آؤ, نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ, تو اللہ کی رحمت اور جو بھی اس تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام رہا وہ سب کا سب تمہیں مل جائے گا, صرف ایک. ان ھذا القرآن یهدی للتی ھی اقوم, یہ قرآن ہے جو رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی جو بالکل سیدھا راستہ ہے, اصل صراط مستقیم. ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا, اور خوشخبری دیتا ہے ان لوگوں کو کہ جو نیک عمل کرتے ہیں, ظاہر بات ہے کہ ان کو جو اہل ایمان ہیں, ان اہل ایمان کو جو نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے ہے بہت بڑا اجر. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, اور وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے ایک دردناک عذاب. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِشَرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ, اور انسان مانگ بیٹھتا ہے برائی کو جیسے کہ اسے مانگنی چاہیے خیر اور نیکی اور بھلائی. جیسے ہم پڑھ چکے ہیں کہ پچھلی قومیں جو ہیں وہ رسولوں سے کہتی تھی عذاب لے آؤ بس بہت ہو گیا, جب آ جاتا تھا تب تو ان کے ہوش ٹھکانے آتے تھے, لیکن اس سے پہلے مطالبہ کر رہے ہیں. تو برائی کو مانگ بیٹھتا ہے انسان, بعض اوقات انسان غصے میں آ کر بد دعائیں کسی کو دے بیٹھتا ہے, وہ اس قسم کی چیزیں بھی جو ہیں وہ بھی صرف غصے میں آ کر, کبھی اولاد کو بد دعائیں دے بیٹھتا ہے. تو ان چیزوں میں فرمایا کہ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ, جیسے کہ اسے خیر مانگنی چاہیے اور وہ شر مانگ بیٹھتا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, انسان بہت جلد باز ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ, ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا. فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ, اور ہم نے مٹا دیا, دھندلا کر دیا رات کی نشانی کو. وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً, اور ہم نے کر دیا دن کی نشانی کو روشن دیکھنے کے لیے. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ, تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو, یعنی بھاگ دوڑ کے لیے, معاش کی تلاش کے لیے, یہ سارا وقت ہے یہ دن کا ہے. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ, اور تاکہ تم سالوں کی تعداد اور حساب معلوم کر سکو. یہ دن اور رات کا معاملہ اسی سے سارے کیلنڈر بنتے ہیں, اور مہینوں کا تعین اور سالوں کا تعین, ہر ٹائم ٹیبل جو ہے اس کے لیے بنیاد یہ دن اور رات ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا, اور ہم نے ہر چیز کی پوری پوری وضاحت اور تفصیل کر دی ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ, اور ہم نے ہر انسان کی قسمت جو ہے, بری قسمت یا شومی جو ہے, اس کے گلے کے ساتھ باندھ دی ہے, گردن کے ساتھ. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا, اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک کتاب نکال دیں گے, کتاب کی صورت میں وہ نکالی جائے گی. یلقاہ منشورا, جسے وہ پائے گا کھلے اوراق میں. یعنی قسمت جو ہے وہ انسان کی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تو اس کی اپنی گردن کے ساتھ چپکی ہوئی ہے. اصل قسمت کیا ہے؟ ہم جہاں دنیا میں روتے ہیں اچھی قسمت بری قسمت, بری قسمت عضو قرآن ان کی ہوگی کہ جو آخرت میں ناکام قرار پائے. باقی دنیا میں تو حالات اونچ نیچ, وہ تو امتحان کا حصہ ہے. مسئلہ تو وہ ہے قسمت اصل پھوٹے گی ان کی جو وہاں ناکام قرار پائیں گے. دنیا کی اونچ نیچ جو ہے اس کی کیا حیثیت, اور اس کے لیے ہر انسان جو کچھ کر رہا ہے اس کی قسمت ہم نے اس کی گردن سے چپکا دی ہے. یہ بات اب کچھ سمجھ میں آنے لگی ہے کہ چپ جو ہے وہی اگر آپ کہیں چپکا دیں تو سارا انسان کا جو بھی ہے اس کی ایکٹیویٹیز ہیں ہر شے اور زبان سے نکلی ہوئی ہر شے بھی ریکارڈ ہو جائے گی. یہ تو آج کا انسان یہاں تک پہنچ چکا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی قدرت اس کی خلاقی, اور اسی کو ہم برآمد کر لیں گے اس دن کتاب کی شکل میں. یہ رہا تمہارا اعمال نامہ. اور وہ پائے گا اسے ایک کھلے اور آگ کی طرح, ہر چیز اس کے سامنے آ جائے گی منشور پھیلی ہوئی. اقرا کتابک, پڑھو اپنے اس اعمال نامے کو, یہ تمہاری کتاب. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, اور آج کے دن تم اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہو. تمہیں معلوم ہے کہ تم کہاں کھڑے ہو, کتنے پانی میں ہو, اور تمہارا انجام کیا ہونا ہے اور کیا ہونا چاہیے, سب جانتے ہو. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ, تو جو کوئی راہ ہدایت پر آیا تو وہ تو اس نے ہدایت پائی ہے, تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا. ومن ضل فانما یضل علیہا, اور جو کوئی بھٹکا رہا تو اس کے اس بہکنے کا وبال اسی پر آئے گا, نقصان اسے اٹھانا ہوگا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, اپنا اپنا بوجھ ہر ایک کو اٹھانا ہوگا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, اور ہم عذاب نہیں دیتے کسی قوم کو مگر جب تک کہ ہم اس میں کسی رسول کو نہ بھیج دیں, یعنی وہ عذاب جو جڑ کاٹنے والا عذاب ہے, عذاب استیصال, جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ رسولوں کی قوموں پر آیا. وہ تب ہی آتا ہے کہ جب کسی قوم کی طرف رسول آ جائے اور اتمام میں حجت کر دے. باقی چھوٹے موٹے عذاب آتے رہتے ہیں لیکن جڑ کاٹنے والا عذاب صرف رسولوں کی قوم کو آیا. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً, اور جب ہم فیصلہ کرتے ہیں ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کو غارت کرنے کا ہلاک کرنے کا, أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا, تو ہم وہاں کے خوشحال لوگوں کو کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں, ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. فَفَسَقُوا فِيهَا, اور وہ اس بستی میں فسق و فجور گناہوں کا بازار گرم کرتے ہیں. فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ, تب پوری ہو جاتی ہے ان پر بات, یعنی اللہ کے قانون عذاب اور ان کے اوپر لاگو ہو جاتا ہے, وہ اس کی زد میں آ جاتے ہیں, وہ اس حد تک گناہ بڑھ جاتے ہیں کہ اب وہ اللہ کا قانون عذاب ان پر لاگو ہو گیا. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا, اور پھر ہم انہیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں, ملیا میٹ. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ, اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے اسی طرح ہلاک کیا ہے نوح کے بعد. نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے, سب سے پہلے تو انہی کی قوم ہلاک ہوئی تھی, اس کے بعد کتنی ہی اور ہیں. وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا, اور کافی ہے تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے کے حوالے سے, وہ بہت باخبر بھی ہے دیکھنے والا بھی. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ تَعَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ, جو کوئی طلبگار ہے عاجلہ کا یعنی اس دنیا کا, عاجلہ آخرہ کے مقابلے میں, آخرہ بعد میں آنیش والی شے اور عاجلہ جو ابھی مل جائے گی عجلت سے فوری. یہ دنیا تو نقد ہے نا, یہاں کی زندگی اور یہاں کے فائدے, اور وہ جو ہیں وہ سارا ادھار کا مسئلہ ہے, وہ بات کا مسئلہ ہے. تو جو کوئی اس دنیا کا عاجلہ کا طلبگار ہے, عجلنا لہ فیہا ما نشاء, تو ہم اس دنیا میں ہی اس کو دے دیتے ہیں جلدی میں جتنا چاہتے ہیں. لمن نرید, اور جس کو چاہتے ہیں, یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص جو دنیا کا طالب بنے تو اس کی ساری خواہشات یہاں پوری ہو جائیں گی. ہزاروں لوگ مارے مارے پھرتے ہیں دنیا کے پیچھے اور دنیا ان کے ہاتھ ہی نہیں آتی, لیکن ان کا ٹارگیٹ ان کا مقصود پھر بھی دنیا ہی ہے. یہ فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم دنیا میں سے کس کو کتنا دیں اور کس کو کتنا نہ دیں. یہ نہیں ہے کہ انسان کا فیصلہ ہے کہ مجھے جو کچھ چاہیے وہ مل جائے, وہ کوشش کرتا رہتا ہے. ثم جعلنا له جہنم, اور پھر ہم نے اس کے لیے طے کر دی ہے جہنم, بنا رکھی ہے اس کے لیے جہنم. یصلاها مذموما مدحورا, اور وہ داخل ہوگا اس میں مذمت شدہ مذمت زدہ ہو کر اور دھکے دیے جا کر ذلیل و خوار ہو کر. ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها, غور کیجیے گا اس آیت پر, اور جس نے ارادہ کیا جس نے اس کو اپنا جو ہے بنایا ہے مقصد آخرت کو, جو آخرت کا طلبگار ہے اور پھر اس نے کوشش کی اس کے لیے جیسی کہ اس کے کوشش ہونی چاہیے. وَهُوَ مُؤْمِنٌ, اور وہ صاحب ایمان ہے. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی محنت کو ٹھکانے لگے گی اور وہ سفل ہوگی اور ان کی پذیرائی ہوگی. لیکن غور کیجئے گا کہ آخرت کا جو طلبگار ہے اس کے لیے محنت اس نے ویسی کی جیسی کی ہونی چاہیے. دنیا میں انسان اپنے لیے کوئی ٹارگٹ بناتا ہے کہ مجھے وہاں تک پہنچنا ہے, اس کے لیے پھر اتنی محنت کرتا ہے, تب مشکل سے پہنچنا نصیب ہو یا نہ ہو, لیکن محنت تو اسے کرنی پڑتی ہے بہت. تو آخرت کتنی اونچی شے ہے دنیا کے مقابلے میں, کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. اور وہ ایسے ہی مل جائے گی وہاں, اس کے شایا نشان پھر محنت بھی کرو. وَسَعَادَهَا سَعِيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, ایسے لوگوں کی محنت سفل ہوگی, ٹھکانے لگے گی. پروردگار ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ, ہر ایک کو ہم پہنچائے جا رہے ہیں, ان کو بھی اور ان کو بھی, تیرے رب کی عطا میں سے, بخشش میں سے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر روزی کا سامان اور برتنے کا سامان یہ سب کے لیے کھول دیا ہے. کافر, مومن, مشرک, ملحد, منافق, یہ دسترخوان سب کے لیے برابر ہے, فائدہ اٹھا لیں. اس لیے کہ یہاں تو رکھنا ہے کچھ عرصے کے لیے, آزمائش کے لیے, تو ضرورت کی چیزیں تو سب کو چاہیے. وما کان عطاء ربک محظورا, اور تیرے رب کی یہ بخشش جو ہے دنیا میں یہ کسی پر بند نہیں ہے, روکی نہیں گئی. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض, ذرا دیکھو کہ ہم کیسے فضیلت دیتے ہیں بعض کو بعض پر. وللآخرۃ اکبر درجات, اور جو آخرت کا گھر ہے وہ تو درجوں میں بہت اونچا ہے, بہت بڑا ہے. وہ اکبر تفضیلا, اور بہت بڑا ہے, سب سے بڑا ہے فضیلت کے اعتبار سے. اصل فضیلت ان کو ملے گی جنہیں وہاں کامیابی مل گئی. لا تجعل مع اللہ الہ آخر, تو دیکھنا اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا بیٹھنا. فتقعد مذموما مخذولا, تو پھر تم بیٹھ رہو گے مذمت زدہ ہو کر اور لاچار اور بے بس. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه, اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم کسی کی بندگی نہیں کرو گے سوائے اسی کے. یہ دو رکوع آگے آ رہے ہیں اور اس میں ایک پورے معاشرے کے حوالے سے رہنمائی ہے کہ ایک معاشرہ جو ہے وہ کن اصولوں پر استوار ہونا چاہیے, سوشل ویلیوز کیا ہوں گی اس کے اندر, کون ہے جو زیادہ جس کی خدمت کی جانی چاہیے, اور کن کی جو ہے نگہداشت ہونی چاہیے, کن کے حقوق کا خیال رکھنا ہے, کن برائیوں سے بچنا ہے تاکہ ایک اسلامی ماحول بنے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو دو رکوع ہیں یہ تورات کی تعلیمات کا بھی خلاصہ ہیں, جو ٹین کمانڈمنٹس تھی, احکام عشرہ جو ان کو دیے گئے تھے. اور وہ چونکہ وہ ابدی ہدایت ہے اور عمومی ہدایت وہ ایک ہی ہے, تفصیل میں جا کر کہیں تھوڑا بہت فرق ہے عبادات کے اندر, باقی تو اخلاقی تعلیمات اور توحید کی تعلیمات وہ ایک ہی چلی آ رہی ہے. پہلا اصول اسلامی معاشرے کا, وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه, کہ تم بندگی نہیں کرو گے کسی کے سوائے ایک اللہ کے, صرف اسی کے. شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلامی معاشرے میں. مشرکانہ رسومات, مشرکانہ حرکتیں, مشرکانہ جو عقائد, مشرکانہ خیالات, ان کے لیے اسلامی معاشرے میں کوئی گنجائش نہیں. اصل الاصول توحید, اسلام کی بنیاد توحید, کلمہ توحید, معاشرے کی بنیاد توحید, نظام اس اعتبار سے توحید کہ ایک اللہ کی حاکمیت نافذ ہوگی, بس قانون دینے والا بول. وبالوالدین احسانا, دوسرا اصول والدین کے ساتھ حسن سلوک, معاشرے کے اندر ایک فیملی سٹرکچر کے اندر کہ اس کی مضبوطی اور اس کے اندر جو پاکیزگی ہے وہ کب کیسے پیدا ہوگی. والدین کا ادب اور احترام, ان کے ساتھ حسن سلوک جو آج کل ناپید ہوتا جا رہا ہے, جسے کہا جاتا ہے مشرقی روایات. اسلامی روایات کی بجائے مشرقی روایات کہا جاتا تھا, کیونکہ اس مغرب میں یہ چیزیں بہت پہلے مفقود ہو چکی ہیں, ختم, بوڑھے ہو گئے ہیں, جا کے اولڈ ہوم کے اندر داخل کرا کے آ جاؤ, اور وہ سارا سال انتظار کرتے رہیں کہ شاید کرسمس پر آ جائے گا بچہ, بیٹے سے ملاقات ہو جائے گی, تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بھی موقع نہیں ملتا, تو صرف کارڈ ہی پہنچ جاتا ہے اکثر لوگوں کو اور وہ اسی پر گزارا کر لیتے ہیں. تو یہ ہے ایک وہ معاشرت ہے, ایک مشرقی روایات ہے, لیکن مشرقی نہیں ہم کہیں گے اسلامی, اصل میں یہ اسلامی روایت ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما, اگر وہ پہنچ جائیں بڑھاپے کی عمر کو تمہارے پاس ان میں سے ایک او کلاہما یا دونوں، فلا تقل لہما افل، تو ان کو اف تک نہ کہنا، شیخ الہند نے ترجمہ کہنا کیا ہے کہ ان کو ہوں نہ کہنا، ان کو ہوں، اس قسم کا کوئی بھی لفظ تمہارے منہ سے نہ نکلے جو ان کے لیے ذہنی طور پر اذیت کا باعث ہو، اس میں بے عزتی کا یا احانت کا کوئی بھی جیسچر وہ ایکسیپٹیبل نہیں. اف تک مت کہو، ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکو مت، وقل لہما قولا کریما، اور ان دونوں سے بات کرو بڑے ادب کے ساتھ، وقفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور اپنے دونوں کندھوں کو جھکا کر رکھو عاجزی کے ساتھ اور نرمی اور شفقت کے ساتھ ان کے سامنے، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور دعا کرتے رہو کہ پروردگار اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے میری تربیت کی، مجھے پالا پوسا جب میں چھوٹا سا تھا. یعنی ان کے احسانات کا بدلہ تم دے ہی نہیں سکتے، اصولی بات تو یہ کہہ دی. ہاں جتنا ادب احترام کر سکتے ہو، حسن سلوک کر سکتے ہو، زیادہ سے زیادہ کرو، اور پھر یہ دعا کرتے رہو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے پالا مجھے جب میں چھوٹا تھا. یعنی یہ دعا کچھ نہ کچھ تمہاری تلافی کرے گی ان احسانات کا جو ہے وہ تم بدلہ چکانے کے حوالے سے جو کر نہیں سکتے، تو دعا جو ہے وہ اس کو کمپنسیٹ کرے گی. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. ان تکونوا صالحین، تو اگر تم خود صالح ہو، سعادت مند ہو، تمہارے دل کے اندر کوئی بدنیتی نہیں ہے والدین کے حوالے سے، ادب و احترام کے حوالے سے، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک وہ رجوع کرنے والوں کے لیے لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا بخشنے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے. یعنی تم اگر نیک نیتی سے ان کی خدمت کر رہے ہو لیکن کچھ اونچ نیچ کہیں ہو گئی، تو وہ تمہارے دلوں کو خوب جانتا ہے، لہذا وہ اور بخشنے والا بھی ہے. اگر کوئی بدنیتی نہیں ہے تو تھوڑی سی اونچ نیچ امید ہے کہ وہ معاف کر دے گا. وآت ذی القربى حقہ، اب دوسرے رشتہ داروں کا ذکر ہو رہا ہے. وآت ذی القربى حقہ والمسکین، اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق ادا کرو، بقیہ رشتہ داروں کے جو حق ہیں وہ ان کو ادا کرو، والمسکین، اور معاشرے میں جو محتاج طبقات ہیں، ضرورت مند ہیں، وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں ان کو بھی. ولا تبذر تبذیرا، اور دیکھو مت اڑاؤ اللے تللے میں، بے جا طور پر اپنی دولت کو ضائع نہ کرو. تبذیر کہتے ہیں صرف نام و نمود کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنی دولت کے اظہار کے لیے روپیہ پیسہ خرچ کرنا، جیسے کہ شادیوں پر ہوتا ہے، پوری پوری کوٹھی کو بقعہ نور بنا دیا گیا، پوری سڑک جو ہے وہ اینڈ تک جو ہے اس کے اوپر قمقمے لٹکے ہوئے ہیں، اور درخت کی ہر شاخ کے ساتھ اور ہر پتے کے ساتھ جو ہے وہ ایک قمقمہ لٹکا دیا گیا ہے. یہ دولت کا اظہار ہے، یہ غیر ضروری خرچ، یہ تبذیر ہے. کہنے کو تو کوئی مسئلہ نہیں، میری دولت ہے، میں اس طریقے سے اپنی اولاد کی شادی کے اوپر اپنی خوشی بنا رہا ہوں، لیکن یہ تبذیر اللہ کی نگاہ میں کتنا بڑا جرم ہے. آگے پڑھ لیجیے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ تبذیر کرنے والے اصل میں شیطانوں کے بھائی ہیں. وکان شیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا تھا، کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں پھوٹ ڈال کر ان کو آپس میں لڑا دے، اور تبذیر کے ذریعے جو ہیو ناٹس ہیں معاشرے کے، جو محروم طبقات ہیں، ان کے دلوں میں شدید محرومی کا احساس بڑھتا ہے، اور ریئیکشن پیدا ہوتا ہے ان لوگوں کے خلاف جو لاکھوں کروڑوں جو ہیں وہ صرف نام و نمود پر خرچ کر دیتے ہیں، اور ان کے پاس اپنے گھروں میں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ رشتہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے پاس اتنا منیمم بھی نہیں ہے کہ وہ کسی کے ہاتھ پیلے کر سکتے ہوں، بلکہ دو وقت کی روٹی ان کے لیے مشکل ہے، اور دوسرے لوگ ہیں جو لاکھوں کروڑوں اڑا رہے ہیں صرف نام و نمود کے لیے. اسی سے وہ ساری بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور معاشرہ جو ہے وہ دو حصوں میں بٹ کر اور پھر آپس میں جوتم پیدا. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، اور اگر کبھی تمہیں ان سے اعراض کرنا پڑ جائے. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر تمہیں ان سے اعراض کرنا ہی پڑ جائے، اس لیے کہ تم خود اپنے رب کی رحمت کے منتظر ہو، یعنی کوئی شخص آ گیا ہے سوالی مانگنے کے لیے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اور تمہیں اعراض کرنا پڑ جائے، تمہارا اپنا ہاتھ اس وقت تنگ ہے، خوشحالی نہیں ہے، اور تم اپنے رب کی رحمت کے خود امیدوار ہو کہ اللہ کی طرف سے حالات اچھے ہوں. فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا, تو پھر ان سے بات کرو بڑے نرم انداز میں, نرم انداز میں معذرت کر لو کہ بھائی اس وقت میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ, اور اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن کے ساتھ باندھ کر مت رکھو. یہ اصل میں استعارہ ہے کنجوسی کے لیے, خساست بعض لوگوں میں ہوتی ہے کہ کتنے ہی دیکھ لیں گے, کوئی پتہ بھی ہے کوئی شخص بہت مجبور ہے پریشان ہے اور ان کے پاس کھلی دولت ہے لیکن جیب نہیں ڈھیلی کریں. تو وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ, اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن سے باندھ کر مت رکھو. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ, اور نہ کھول دو انہیں پوری طرح کا کھول دینا. فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا, بعض اوقات کسی کے دل میں نیکی آتی ہے. ایک صحابی آئے حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ نہیں, آخر تمہارے وارثوں کا بھی حق ہے, تمہاری اولاد کا بھی حق ہے. تو اس نے کہا اچھا نصف دیتا ہوں. فرمایا نہیں یہ بھی زیادہ ہے. پھر اس نے کہا ٹھیک ہے پھر ایک تہائی دیتا ہوں, ون تھرڈ. آپ نے کہا ہاں یہ اب قبول ہے اور یہ بھی بہت ہے. ایک اعتدال چاہیے. تو فتح قردہ ملوم محسورہ, تو ایسا نہ ہو کہ تم بیٹھ رہو ملامت زدہ ہو کر اور شکست زدہ ہو کر. ان نربہ کا یب سترس کلیم یشا و یقدر, یقیناً یہ آپ کا رب ہی ہے کہ جو رزق کو کھول دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. ان نہ کان عبادی ہی خبیر ام بصیرہ, بے شک وہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر بھی ہے اور دیکھنے والا بھی. ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, اور اپنی اولاد کو مت قتل کرو مفلسی کے خوف سے. نحن نرزقہم وایاکم, ہم انہیں بھی روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق ہم دے رہے ہیں. قتل اولاد مفلسی کے ڈر سے آج تو ساری دنیا پہ یہی پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ بچے تھوڑے ہونے چاہیے, آخر ان کو پالنا ہے اور ان کی تربیت کرنی ہے, لہذا یہ ہے کہ دیکھو اپنی بساط دیکھو کتنی ہے اور اس کے مطابق معاملہ رکھو. ساری بات یہ ہے کہ انکم کتنی ہے, آمدنی کتنی ہے, کیا کر سکیں گے. یہاں وہی بات آ رہی ہے, مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. چنانچہ خاص طور پر اگر اسقاط حمل اس بنیاد پر ہو رہا ہے تو یہ گویا کہ اس حکم کی نافرمانی ہے کہ جی کھلائیں گے کیا. رازق وہ ہے, نحن نرزقہم, اولاد تو تمہاری ہے لیکن مالک کون ہے؟ وہ تو اللہ ہے, رزق اس نے اپنے ذمہ لیا ہے. وہ ان کو بھی رزق دے گا, تمہارا رازق بھی اللہ ہے. تم سمجھتے ہو کہ میں رازق ہوں اپنا اور اپنی اولاد کا, یہ تمہاری غلط فہمی. ایمان تو یہ ہے کہ اصولی طور پر, چنانچہ یہاں پر اگر تو ایبارشن کروائی جا رہی ہے اس وجہ سے کہ مفلسی ہے اور کیسے کھائیں گے, تو وہ تو خلاف ورزی ہوتی ہے. البتہ اس حد تک علماء نے اجازت دی ہے کہ جو پریونٹیو میئرز ہیں ان کو اختیار کیا جا سکتا ہے کہ حمل نہ ٹھہرے, تو وہ قتل نہیں ہے. کم از کم قتل اولاد کا حکم تب آئے گا جب آپ ایبارشن کروا لیں, اسقاط حمل کروا لیں. ولا تقربوا الزنا, نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا, اولاد کا قتل بہت بڑی خطا ہے. ولا تقربوا الزنا, اور زنا کے قریب تک مت جاؤ. راستوں پر زنا کی طرف لے جانے والے راستوں پر دور دور تک حد بندی ہونی چاہیے, رستوں کو سد باب کیا جائے. انه كان فاحشة وساء سبيلا, یقیناً یہ نہایت بے حیائی کا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق, اور مت قتل کرو اس جان کو کہ جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ. قتل ناحق یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. حق کے ساتھ یعنی اسلامی شریعت میں کسی کی سزا قتل ہے تو حکومت, اسلامی حکومت اس کو قتل کرے گی. قاتل کی سزا قتل ہے, زانی جو ہے شادی شدہ اس کی سزا قتل ہے, رجم ہے. اسی طریقے سے مرتد اس کی سزا اسلام کے اندر, لیکن یہ اس کو ایگزیکیوٹ کرے گی اسلامی حکومت. یہ نہیں ہے کہ قانون ہم ہاتھ میں لے لیں. ومن قتل مظلوما, اور جو کوئی مارا جائے ناحق مظلومیت کے ساتھ. فقط جعلنا لولیہ سلطانا, تو ہم نے اس کے ولی وارث کو اختیار دے دیا ہے. فلا یسرف فی القتل, تو وہ بھی تجاوز نہ کرے قتل کرنے کے معاملے میں. وارث کو اختیار دے دیا گیا, معاف بھی کر سکتا ہے قاتل کو, دیت لے کے چھوڑ سکتا ہے, یا پھر یہ ہے کہ وہ تقاضا کرے کہ نہیں اس کی جان ہی لی جائے تو پھر اس کی جان ہی لی جائے گی. انہ کان منصورا, یقیناً اس کو مدد ملتی ہے. اسلامی حکومت جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مقتول کے ورسا کی مدد کرے, قاتل کو پکڑ کے ان کے سامنے پیش کرے. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن, اور یتیم کے مال کے قریب تک مت پھٹکنا مگر اس طور سے جو بہترین ہو, جس میں کوئی بدنیتی کا معاملہ نہ ہو اور مال کے ضیاع کا اندیشہ نہ ہو. حتی یبلغ شدہ, یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پختگی کو پہنچ جائے. واوفوا بالعہد, اور پورا کیا کرو عہد کو. ان العہد کان مسئولا, عہد معاہدہ جب بھی کوئی وعدہ کیا جائے گا تو اس کے بارے میں اللہ کے ہاں باز پرس ہوگی. وہ وعدہ کسی سے کیا ہو, کب کیا ہو, وہ اللہ سے کیا ہو یا انسانوں سے کیا ہو, وعدہ جب کر لیا ہے تو اس کی پابندی لازم ہے اور اللہ اس کے بارے میں پوچھ کر رہے گا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ, یہ دیکھیے اسلامی معاشرے کی ویلیوز طے ہو رہی ہیں. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ, اور پورا بھر کے دو پیمانے کو جب ناپ کر دینے لگو. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ, اور جب تولو تو پھر سیدھی ترازو کے ساتھ تولو, ڈنڈی مت مارو. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا, یہی بہتر ہے اور انجام کار کے اعتبار سے بھی یہی عمدہ ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, اور پیچھے نہ پڑو ان باتوں کے جن کی تمہیں کوئی خبر نہیں ہے, یقینی علم حاصل نہیں ہے. سنی سنائی باتوں کو پھیلا دینا بغیر علم کے, کسی پر تہمت لگا دینا, اس قسم کی چیزیں جو ہیں اس سے دشمنیاں بنتی ہیں, معاشرے میں بگاڑ ہوتا ہے. اسی میں وہ چیزیں بھی آ جائیں گی جسے ہم اوکلٹ سائنسز کہتے ہیں, کہ ان چیزوں کے پیچھے مت پڑو, یہ ظنیات ہیں, قیاسات ہیں, یہ اصل علم نہیں ہے. ایسٹرالوجی وغیرہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ظن اور قیاس اسی کی چیزیں ہیں, یہ ٹھوس علم نہیں ہے. ان السمع والبصر والفؤاد, بے شک سماعت اور بصارت اور دل یا عقل, کل اولئک کان عنہ مسئولا, ان سب کے بارے میں پوچھ ہو کر رہے گی, حساب لیا جائے گا. ولا تمشی فی الارض مرحا, اور زمین میں مت چلو اکڑتے ہوئے. انک لن تخلق الارض, تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. ولن تبلغ الجبال طولا, یعنی کتنا ہی ایڑی اور چوٹی کا زور لگاؤ نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے. کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا, ان ساری باتوں کی برائی تمہارے رب کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے جن سے روک دیا گیا. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ, اے نبی یہ ان باتوں میں سے ہے کہ جو آپ کے رب کی طرف, آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے, اور یہ ساری باتیں جو ہیں یہ حکمت کی باتیں ہیں, دانائی کی باتیں ہیں, پختگی کی باتیں ہیں. ولا تجعل مع الله الها اخر, اور دیکھنا اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا بیٹھنا. آغاز بھی یہی سے ہوا تھا, اللہ تعبدوا الا اياه, آخر میں پھر یہی بات ہے, شرک اس سے بچنا ہے ہر صورت سے. ولا تجعل مع الله الها اخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا, کہ پھر جھونک دیے جاؤ گے پھر جہنم میں اگر تم نے شرک کیا, ملامت زدہ ہو کر اور دھکے دیے جا کر. افاصفاکم ربکم بالبنین, کیا تمہارے رب نے اپنے لیے تو چن لی ہے, تمہارے رب نے اپنے لیے پسند کر لی ہے. افاصفاکم ربکم بالبنین, ہاں کیا تمہارے رب نے تمہیں تو چن کر دیے ہیں بیٹے. واتخذ من الملائکۃ اناثا, اور فرشتوں کو اس نے اپنے لیے بیٹیاں بنا لیا. یہ جو ان کا عقیدہ تھا اور جو ان کی سوچ تھی, قرآن انہی کے منہ پر دے مار رہا ہے کہ تم اپنے لیے جو ہے وہ بیٹے پسند کرتے ہو, بیٹیاں ناپسند ہیں, اور اللہ کو تم نے بیٹیاں الاٹ کی ہیں, تو خود اپنی عقل کا ماتم کرو. واتخذ من الملائکۃ اناثا, اور اس نے خود اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا. انکم لتقولون قولا عظیما, یقیناً جو بات تم کہہ رہے ہو وہ بہت بھاری ہے, بہت سنگین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.